نظام کرنا دیا کہ جو پسلی کھینچی نیند کی حالت میں کھینچی تاکہ آدم علیہ السلام کو پتا بھی نہ چلے اور کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اب یہ جو پسلی ہے اس پسلی میں سے اللہ تعالیٰ نے پوری حضرت حوا کو بنایا. آدم علیہ السلام کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ تو میرے دن میں سوئے ہو گئے. اب یہاں ایک تو بات سمجھنے کی ہے کہ پورے بدن کے اندر تقریباً 360 ہڈیاں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پسلی ہی کو کیوں پسند فرمایا, اور وہ بھی دابی طرف کی پسلی. دابی سائڈ کو ہم کہتے ہیں الٹی سائڈ, رانگ سائڈ. تو یہ دابی پسلی اللہ نے پسند فرمائی. اس میں بڑی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک حکمت تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا ہارٹ اور دل جو ہوتا ہے وہ بھی دادی طرف میں ہوتا ہے. ہزاروں میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا دل جو ہے سیدھی طرف ہوتا ہے, ورنہ عام طور پر انسانوں کا یہ جو دل ہے ہارٹ ہے وہ دادی طرف میں ہوتا ہے, بائیں طرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بائیں طرف کی پسلی پسند فرمائی, جو پسلی دل کے بالکل قریب ہوتی ہے, اور اسی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا عورت کو پیدا فرمایا. اس میں لطیف اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ جس پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا وہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے, لہذا عورت ذات بھی اور عورت ذات کی محبت بھی دل کی دنیا کے اندر بسانے کی چیز ہے. اس کی محبت کو دل میں بساؤ اور اس کے ساتھ محبت کا جو ہے رشتہ اور تعلق رکھو. ایک اشارہ اس کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے محبت کی چیز ہے, جیسے پسلی دل کے قریب ہے اور اسی پسلی سے عورت پیدا ہوئی, لہذا عورت بھی دل کے نزدیک رکھنے کی چیز ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر نکاح کی جو حکمت بتلائی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ نے تمہارے اندر سے عورت کو پیدا کیا, تمہارے جوڑ کو پیدا کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ عورت سے تم کو سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے پیار اور محبت کا رشتہ قائم فرمایا. تو عورت ذات دابی پسلی سے پیدا ہوئی اور دابی پسلی دل کے قریب ہوتی ہے, اس میں اشارہ ہو گیا کہ عورتوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو اور نرمی کا اور پیار کا برتاؤ کرو. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے ثابت کر کے دکھلا دیا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے محبت سے کیسے پیار سے زندگی گزارنی چاہیے. دوسری حکمت اس کے اندر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پسلی ہوتی ہے پورے بدن کی تمام ہڈی کے اندر سب سے نرم ہڈی ہوتی ہے, سب سے نرم ہڈی. دوسری ہڈیاں تو بہت سخت ہے لیکن یہ پسلی بہت نرم ہوتی ہے. نرم ہوتی ہے اس لیے وہ بینڈ ہوتی ہے, ٹیڑھی اور وانکی ہوتی ہے. تو پسلی کی جو ہڈی ہے یہ ایک دم نرم ہڈی ہے. اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ عورت کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہوئی ہے, یہ طبیعت فطرت نرم ہے. اس کے سامنے ذرا گرم آنکھ سے بات کرو, لال آنکھ کر کے بات کرو تو فوراً وہ ملنے لگ جاتی ہے. صرف آستین چڑھاؤ اتنے میں وہ ڈرنے لگ جاتی ہے. اس کی فطرت کے اندر طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف عجیب بات یہ کہ خود یہ انسان کمزور ہے, وخلق الانسان ضعیفا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا. تو انسان اپنی جگہ پر کمزور اور اس میں عورت ذات پسلی سے بنی ہوئی تو اور زیادہ نرم اور کمزور. معلوم یہ ہوا کہ 127 روپے کی بھینس نہیں ہے کہ آدمی اس کے اوپر جیسے چاہے ایسے ڈنڈے اور مکے بازی چلائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو عورتوں کو مارنے کا شوق ہوتا ہے اور عورتوں کو مارے اور ہاتھ چلائے بغیر جن کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہ تعلیم بھی اس کے اندر کی عورت کی ذات میں نرمی ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ نرم نرم برتاؤ کرو، گرم گرم برتاؤ نہیں، نرم نرم برتاؤ، نرمی سے ان سے زندگی گزار. اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو پسلی ہوتی ہے وہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دابی پسلی سے جو رانگ سائڈ کی ہے اور وہ بھی واقعی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کرنا ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے پسلی کو تو ٹوٹ جائے گی، فیکچر ہو جائے گا، کریک ہو جائے گی. اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑو گے تو بہت تیزی ہو جائے گی. اسی لیے سیدھا کرنے جاؤ تو ٹوٹ جائے، یعنی کہ طلاق ہو جائے. یا تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنی عورت کو 101% سدھار کر کے رکھ دوں اور 100% میں اس کو سدھار کر کے بنا دوں ٹھیک ٹھاک اس کو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو کریک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فریکچر ہو جائے گا. اور ٹوٹ جانا اس کا مطلب ہے طلاق ہو جانا. اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہوگی، ایک دم بینڈ ہو جائے گی، ایک دم واقعی ہو جائے گی. اسی لیے ایک دم چھوڑ بھی نہیں دینے کا، بلکہ ادب سے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے اس کو سیدھا کرنے کی، سدھارنے کی محنت کرتے رہنے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دابی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جو ایک نرم پسلی ہوتی ہے اور ایک ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے. لہذا انسان کا کمال اسی کے اندر ہے کہ عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اسے زندگی گزار لے رہے ہیں. ایک بزرگ ہے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی بڑی نیک ہو، بڑی صالح ہو، بڑی خدمت کرتی ہو اور تمہاری مرضی کے مطابق چلتی ہو، تم اس کے ساتھ محبت سے زندگی گزارو، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ تمہاری بات مانے، تم سے محبت کرے، تمہاری بات مانے اور تم محبت کرو، اس میں کوئی کمال نہیں. کمال تو تمہارا اس بات کے اندر ہے کہ وہ ہے تم سے دو قدم آگے، وہ سوا شیر ہے اور وہ ہر وقت کے اوپر کبھی زبان چلاتی ہے، کبھی جو ہے قدم چلاتی ہے، کبھی بیلن چلاتی ہے، معلوم نہیں کیا کیا چلاتی ہے. اس کے باوجود تم محبت سے زندگی گزارے، یہ مرد کا کمال ہے کہ اس کے اندر ساری بدخوبیاں ہوں، ساری برائیاں ہوں، اس کے باوجود انسان جو ہے اس کے ساتھ محبت سے زندگی گزارے، یہ انسان کا کمال ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نیند میں آرام فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دابی پسلی نکال کر کے اس میں سے حضرت حوا کو پیدا کرنا ہے. اور سرہانے کی طرف، یعنی سر کی طرف حضرت حوا کو بٹھا دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا پیچھے کی طرف کہ کوئی عجیب و غریب مورتی بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے اندر ایسی شخصیت رکھی تھی پرکشش، تو اس کی طرف کھینچائی ہو، دل کھینچے. حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے نیند میں سے تو دیکھا کہ آج تک تو جنت میں اکیلے تھے، آج کوئی اور بھی ہے. تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا اور پوچھا کہ تو کون ہے، تو کون ہے اور اللہ نے تجھے کیوں بنایا ہے. سب سے سوال کیا آدم علیہ السلام نے. تو حضرت حوا نے جواب کے اندر کہا کہ میں حوا ہوں، میں ایک عورت ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تمہارا ساتھ دینے کے واسطے، تاکہ میں تم کو انس دوں، تم کو ساتھ دوں اور تمہاری وحشت کو دور کروں اور تم میرے ذریعے سے سکون حاصل کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مجھے جو ہے پیدا کیا ہے. تو کہا بہت اچھی بات. اب فرشتے سارا منظر دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ آدم بتلاؤ یہ عورت تمہارے لیے پیدا تو ہوئی ہے لیکن اس عورت کا نام تمہیں معلوم بھی ہے؟ تو جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے تھے، سارے نام سکھلا دیے تھے. اس لیے جب فرشتوں نے پوچھا کہ آدم تمہیں معلوم بھی ہے اس عورت کا نام کیا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرض سے بتلایا کہ اس کا نام حوا ہے, لانھا خلقت من الحی. حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک زندہ انسان سے پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام زندہ انسان تھے اور اس میں سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کروایا, تو زندہ انسان میں سے خدا نے ان کو بنایا, اس لیے ان کا نام رکھا حوا. تو بہت اچھی بات. اب شخصیت ایسی حضرت حوا کی کہ ہاتھ بڑھانے کو جی چاہے, قدم بڑھانے کو جی چاہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان سے بشر تھے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ چلو حوا کی طرف آگے بڑھے, ہاتھ بڑھائے قدم بڑھائے. تو فرشتوں نے فوراً آواز لگائی کہ یا آدم مت, یا آدم رک جاؤ, جلدی مت کرو. تو کہا کیوں؟ تو کہا یہ بھلے تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے لیکن پہلے مہر ادا کرو, اس کے بعد اس کے پاس جانا, اس سے پہلے نہیں. پہلے مہر ادا کرو اور مہر ادا کرو نکاح ہوئے بعد میں اس کے قریب جانا. دیکھیے ایک عجیب قانون کی طرف کا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ عورت ذات ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک مہر ادا نہ ہو جائے, جب تک نکاح نہ ہو, وہاں تک اس کے قریب نہیں جا سکتے, اس کے پاس میں نہیں جا سکتے. آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, اب بولے مہر کیا دے رہے, کتنا مہر دے رہے. آدم علیہ السلام نے پوچھا تو فرشتوں نے اللہ کے یہاں سے معلوم کر کے جواب کے اندر کہا کہ آدم حوا کے ساتھ جو تمہارا نکاح ہو رہا ہے اس کا مہر یہ ہے کہ ان تصلی علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات, وفی روایت عشرین مرات. کہ آدم اگر حوا سے تمہیں نکاح کرنا ہے تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تین مرتبہ درود پاک پڑھو, یہ تمہارے نکاح کا مہر ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 20 مرتبہ مہر درود پڑھو. یہ 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو تم درود پڑھو گے یہ درود تمہارے نکاح کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ جنت میں نکاح ہو رہا ہے پہلے مرد کا اور پہلی عورت کا, اور اس نکاح کے اندر جو مہر رکھا گیا وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا, یہ مہر رکھا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے اوپر درود بھیجنا کیوں مہر مقرر ہوا؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری جو دنیا بنائی یہ طفیل اور صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ اس دنیا کو نہ بناتے. اتنی بڑی دنیا جو پیدا ہوئی وہ آپ کے طفیل میں پیدا ہوئی, آپ کے صدقے کے اندر پیدا ہوئی. تو جن کے طفیل میں دنیا پیدا ہوئی اس انسان کے اوپر درود کرنا اللہ نے مہر مقرر فرمایا. اور اس کے اندر آپ کی فضیلت کا بھی اظہار ہوا کہ دیکھو اگرچہ وہ ہمارے نبی دنیا میں آخر میں تشریف لائیں گے لیکن آدم کے نکاح میں بھی ان کے اوپر درود پڑھنا مہر مقرر کیا گیا. آدم علیہ السلام نے درود پڑھا, مہر ادا ہوئی, اور مہر ادا کرنے کے بعد نکاح ہوا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کے اندر اصل چیز مہر ہے, اصل چیز نکاح کے اندر مہر ہے. باقی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایکسٹرا ہوتی ہے, جنس ہوتی ہے, جہیز ہوتی ہے, دہیج ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ایکسٹرا اور ظاہر ہیں, وہ نہ دو گے وہ اچھا ہے. اصل چیز ہے مہر. اور مہر کے معاملے کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس معاملے کے اندر بڑے بخیل ہیں. مہر کے معاملے کے اندر کیا کہیں گے, جب عورت کو 10 جوڑی کپڑے دینا ہے, 5 تولہ سونا دینا ہے, 10 تولہ چاندی دینا ہے, اور یہ دینا ہے, وہ دینا ہے, اتنی چپل دینی ہے, اتنے جوتے دینے, لیکن مہر کتنی؟ تو کہا 501 روپئے پورے دیں گے, یہ مہر دیں گے. باقی سب کچھ بہت دیں گے. اور مہر کتنی؟ تو پورے 501 روپئے. حالانکہ اصل چیز تو ہے نکاح کے اندر مہر. اور میں عام طور پر نکاح کی مجلس کے اندر کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے کہ 501 روپے کے اندر تو بکری بھی نہیں آتی, 501 میں تو بکری بھی نہیں آتی. اور ہم 501 کا مہر دے کر کے پوری پوری عورت لانا چاہتے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے جو سونا آپ دینا چاہتے ہیں تو اسی سونے کے اندر مہر کی نیت کر لو. یہ 5 تولہ سونا ہے, 10 تولہ سونا ہے, وہ بطور مہر کے. کپڑے دینا چاہتے ہو تو کپڑے کی قیمت دے دو کہ یہ پوری رقم مہر کے اندر. لیکن دراصل بات اس کے اندر ایک دوسری ہے, وہ چور ایک دوسرا چھپا ہوا رہتا ہے. اس لیے کہ مہر جو ہوتی ہے وہ عورت کی مالکی ہوتی ہے, اور جنت جو ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں کے رواج کے مطابق لڑکے والوں کی مالکی ہوتی ہے. اس لیے خدا نا خواستہ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر نکاح ٹوٹ گیا اور جدائی ہو گئی تو خالی 501 جائیں گے, باقی ہماری جنت اور ہمارے کپڑے ہمارے گھر میں رہیں گے. یہ اس کے پیچھے چور خدا ہوتا ہے. ہم بہت جگہ محنت کرتے لیکن لوگ بات مانتے ہیں کہ نہیں, محنت تو بس اتنی کافی ہے. اس لیے یہاں یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا کہ ہمارے یہاں جو منگنی کے موقع کے اوپر انگوٹھی چڑھانے کا رواج ہے, تو یہ منگنی اڑوں تو کاغذی چڑھاؤ, انگوٹھی چڑھاؤ, اور اس کے اندر نیت یہ ہوتی کہ اگر نکاح ہو گیا بعد میں منگنی کے بعد تو انگوٹھی اڑوں گی لڑکی والوں کی, اور اگر خدا نہ خواستہ منگنی ٹوٹ گئی تو وہ انگوٹھی والے کپڑے ہم واپس منگوا لیں گے, اس کو ریٹرن کر لیں گے کہ بھائی منگنی ٹوٹ گئی اس لیے انگوٹھی واپس بھیج دو. تو یہ مسئلے کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. ہدیہ دینا اس نیت سے کہ اگر منگنی ٹوٹ گئی تو واپس منگوا لیں گے, ایسا دینا بھی جائز نہیں اور لینا بھی جائز نہیں. اگر منگنی کے موقع کے اوپر انگوٹھی بھیجنا چاہو تو بھیجو, لیکن یہ نیت سے کہ آپ دے دیں, شادی ہو کہ نہ ہو اب ان کی, اور نہ دینا ہو تو مت دو, کیونکہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ منگنی ہاف نکاح ہے, نہ کوارٹر نکاح ہے, نہ 1/3 ہے, نہ 1/4 ہے. اس لیے کہ آج کل لوگ منگنی کو بھی آدھا نکاح سمجھنے لگے ہیں, اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اللہ معاف فرمائے, منگنی ہو گئی تو کیا اس کے بعد تو ٹیلیفون کے اوپر بات چیت بھی جائز ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہوئی گویا کہ ہاف میرج ہو گئے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. منگنی کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. منگنی کا کیا مطلب؟ نکاح کا وعدہ, نکاح کا وعدہ, اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اس نیت سے منگنی کے موقع پر جانا کہ آگے نکاح ہوگا تو ان کا, اور نہ ہوا تو واپس لے لیں گے, یہ دینا بھی جائز نہیں, اس طریقے سے لینا بھی جائز نہیں. اسی لیے یہ جنس اور جہیز کے چکر چھوڑو, اس کے بجائے مہر کی سنکھیا بڑھاؤ اور مہر کی مقدار بڑھاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس نکاح کے اندر جو مہر فاطمی رکھا گیا تھا وہ مہر فاطمی نکاح کے اندر لاؤ, وہ مہر فاطمی, اور اس کو رواج کے اندر لاؤ. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, 20 مرتبہ درود پاک پڑھا, مہر ادا ہو گیا. جب مہر ادا ہو گیا, نکاح ہو گیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ اور جنت کے اندر رہو, جاؤ اور جنت میں رہو. دونوں کو بھیج دیا اللہ نے جنت کے اندر. یہ جنت کے اندر اللہ نے اس لیے بھیجا کہ چند دنوں کے بعد دنیا کے اندر آنا ہے, اور دنیا بالکل بنجر جگہ ہے, کوئی آبادی نہیں, کیونکہ یہ تو سب سے پہلے انسان ہے آدم اور حوا. تو دنیا ہے بنجر جگہ, اور یہ سب سے پہلے انسان آ کر اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں. تو آباد کیسے کریں گے؟ پہلے ٹریننگ لیں گے تو آباد کریں گے, اور ٹریننگ لینے کے لیے کوئی اچھے شہر میں جانا پڑتا ہے کہ جو شہر بہت اچھا ہو, جہاں ہر چیز ہو, وہاں جا کر کے سیکھ کر آئے. تو سب سے اچھا کوئی شہر ہے تو وہ جنت ہے. اسی لیے اللہ نے آدم اور حوا کو بھیج دیا جنت میں کہ جاؤ جنت میں اور کلچر سیکھ لو, تہذیب سیکھ لو, کیسے زندگی گزارنے کی وہ سیکھ لو, کیسے کھانا پینا, کیسے رہنا وہ سیکھ لو, اور سیکھنے کے بعد دنیا میں جا کر کے دنیا کو آباد کرو. اب گئے جنت کے اندر, اب یہاں آئے تو کریمہ کو دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں, یا آدم اسکن انت, انت یعنی تم, یا آدم تم جنت میں رہو, یا زوجک اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے. یہاں آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور دوسرے نمبر پر حضرت حوا کا ذکر فرمایا. مفسرین نے اس سے ایک نقطہ نکالا, مسئلہ نہیں نقطہ, کہ دیکھو آدم علیہ السلام کا نام پہلے ہے, حوا کا نام دوسرا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رہنے کے اندر اور آباد ہونے کے اندر مرد اصل ہے اور بیوی اس کی تابع ہے, مرد اصل ہے اور بیوی اس کی تابع ہے, یعنی مرد جہاں رکھنا چاہے وہاں بیوی کو رہنا پڑے گا. اسی لیے پہلے انت آدم علیہ السلام اور وزن جو کا بیوی بعد میں, کہ آدم جہاں رکھے وہاں بیوی کو رہنے کا. لیکن یہ زمانے کے اندر ہر چیز الٹی چل رہی ہے, اس لیے لوگ اس زمانے میں اس سے الٹی چال چل رہے ہیں کہ بیوی جہاں رکھے گی وہاں ہم رہیں گے, چاہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا پڑے. تو دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے کہ آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہو, اس سے معلوم ہو کہ شوہر اصل ہے, بیوی رہنے کے اندر تابع ہے. شوہر یہ کہے کہ چلو فلانے شہر میں تو وہاں جانا پڑے گا, چلو اس ملک میں تو وہاں جانا پڑے گا, یہ نہیں کہ بیوی کی بات ماننے کی بلکہ شوہر کی بات مانی جائے گی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وکلا منہا رغدن حیث شئتما, آدم یہ جنت ہے تمہارے سامنے, حوا یہ جنت ہے تمہارے سامنے, اس جنت کے اندر جہاں سے چاہے وہاں سے کھاؤ, جہاں سے چاہے وہاں سے کھاؤ, اور کتنا کھاؤ رغدن, جتنا چاہے اتنا کھاؤ, جتنا چاہے اتنا کھاؤ. کیونکہ جنت کے اندر ایک عجیب بات ہے, جنت کے اندر آدمی کھانا کھائے گا تو کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ سوڈا پینے کی ضرورت پڑے, کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ قبضیات ہو جائے, کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ دست ہو جائے, کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ ہضم نہیں ہوا. وہاں آدمی کھائے اتنا کھائے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ڈکار آئے گی, سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ایک مرتبہ کی ڈکار کے اوپر سب کھانا ہضم. یہ جنت کی شان اللہ نے بنائی ہے, آدمی کھاتا جائے اور ایک مرتبہ ڈکار کھا لے تو سارا کھانا اس کا ہضم ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ آدم اور حوا ہوگا تم کھاؤ, وکلا منہا رغدن, کوئی پابندی نہیں, جتنا چاہے اتنا کھاؤ. دیکھیے کھانے پینے کی باری آئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو اور پہلے اس کو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. جہاں رہنے کا مسئلہ آیا وہاں تو آدم علیہ السلام کا نام پہلے اور حوا کا دوسرے نمبر پر, اور کھانے کا مسئلہ آیا تو وہاں یوں کہہ دیا تم دونوں جتنا چاہے اتنا کھاؤ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے پینے کے اندر کوئی کسی مرضی کے تابع نہیں ہے, کوئی کسی کی مرضی کے تابع نہیں. مرد اپنی مرضی سے کھاؤ, بیوی اپنی مرضی سے کھاؤ, دونوں کو اپنی اپنی مرضی پر جو ہے چلنے کا اختیار ہے. شوہر کو جو آئٹم پسند ہے وہ پکوائے, بیوی کو جو آئٹم پسند ہے وہ اپنے طور پر کھائے. کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تو یہی کھاؤ اور تو یہی کھا, کوئی کسی پر زبردستی نہیں. وہ کلا بھی نہ کھاؤ, تم لوگ رغدن جتنا چاہے اتنا کھاؤ. اور دیکھیے انسان ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کھائے تو بھی مزہ نہیں آتا, عجیب طبیعت سے انسان کی. ایک آدمی کو اپنے گھر کے اندر اچھے سے اچھا کھانا الحمدللہ ملتا ہے, اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی, اچھے سے اچھا کھانا, لیکن آدمی سو سو کلو میٹر کا سفر کر کے پیسے خرچ کر کے صرف دعوت کھانے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ گھوم پھر کر کے کھانے میں ایک مزہ آتا ہے کہ دعوت ہے. حالانکہ گھر میں ہوتا ہے تو مرغی کھاتا ہے, اور دعوت میں گیا تو دال چاول کھا رہا ہے, لیکن سو کلو میٹر کا سفر کر کے گیا کیا پتا چلا کہ آدمی کو گھوم پھر کے کھانے میں مزہ آتا ہے. اسی لیے کبھی جو ہے ہم لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں, کبھی راجپور چلے گئے, کبھی ناندیڑ چلے گئے, کبھی سورت تھانے چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے, کبھی وہاں چلے گئے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ حیث شئتما, کہ آدم اور حوا پوری جنت کی تمہیں پرمٹ ہے, جہاں جا کر کھانا ہو وہاں سے کھاؤ, ایک جگہ کوئی فکس نہیں, جہاں جانا ہو وہاں جاؤ اور جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ. اللہ نے پوری چھوٹ دے دی, جنت کوئی پابندی کی جگہ ہے ہی نہیں. لیکن عجیب بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، چونکہ ابھی حضرت آدم اور حوا دنیا کے اندر تشریف لائے نہیں ہیں، یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے سے یوں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم اور حوا پوری جنت میں جتنا چاہے اتنا کھاؤ اتنا پیو، جہاں چاہے وہاں گھومو، جہاں چاہے وہاں پیو، لیکن اللہ نے ایک درخت بتلا دیا ہے، ایک جھاڑ اللہ نے بتلا دیا کہ آدم اور حوا دیکھو اس کے قریب مت جانا، اس جھاڑ کے پاس میں مت جانا، یہ شفقت اور پیار کی بات ہے، عجیب حکم اللہ نے دے دیا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا چولہے کے قریب مت جانا، حالانکہ چولہے کے پاس جائے گا تو کوئی جل نہیں جائے گا، لیکن باپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر چولہے کے پاس چلا گیا تو جل جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے بیٹے کو چولہے کے پاس جانے سے بھی روکو، کہ چولہے کے پاس جاوے تو جل جاوے، اس میں جانے ہی مت دو، اسی لیے اللہ نے بڑی محبت سے فرما دیا کہ آدم اور حوا اس جھاڑ کے قریب مت جائیں، اس لیے کہ قریب جائیں گے تو پھل توڑنے کا جی ہو، قریب جاؤ تو پھل کھانے کا من ہو، اس لیے قریب جانا ہی مت، دور دور رہنا اس جھاڑ سے۔ اب وہ کون سا جھاڑ تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا؟ تو نہ قرآن میں اس کی تفصیل ہے، نہ حدیث پاک میں اس کی کوئی تفصیل ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا کہ وہ کون سا جھاڑ تھا۔ البتہ تورات اور انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس جھاڑ کو کھانے سے اللہ نے روکا تھا وہ انجیر کا جھاڑ تھا، کہیں لکھا ہوا ہے تورات اور انجیل کے اندر کہ وہ جھاڑ جو تھا وہ انگور کی بیل تھی، کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کھجور کا جھاڑ تھا، اور زیادہ تر تورات انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گیہوں کا دانا تھا، گیہوں کا، کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، انگور ہو یا انجیر ہو یا کھجور ہو یا گیہوں ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے یوں فرما دیا تھا کہ اس جھاڑ کے قریب جانے کا نہیں، لا تقربا هذه الشجرة۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جنت تو کوئی پابندی کی جگہ ہے نہیں، جنت تو آزادی کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ نے مسلمان کے لیے پابندی کی جگہ بنائی ہے اور جنت کو اللہ نے مسلمان کے لیے آزادی کی جگہ بنائی ہے، یہ عجیب چیز ہے، یہاں دنیا میں شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار لو تو آخرت کے اندر جنت میں اللہ بڑی آزادی عطا فرمائیں گے، اور جس آدمی نے الٹا کام کیا کہ دنیا میں آزاد رہا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ جہنم کی پابندیوں کے اندر اس کو پھنس جانا پڑے گا، یہ فائدے کی بات ہے کہ دنیا میں شریعت کے پابند رہو، آخرت میں جنت میں آزاد ہو جاؤ، اور جو آدمی دنیا میں آزاد ہو جائے وہ آخرت کے اندر جہنم کی پابندی میں پھنس جائے، یہ فائدے کی بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو آزادی کی جگہ ہے، وہاں تو شراب بھی حلال ہے، وہاں تو سب کچھ حلال ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جھاڑ کے قریب مت جانا، لا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب مت جانا؟ اس کے اندر دراصل حضرت آدم اور حوا کی ٹریننگ کرنا مقصود تھی، ان کی تربیت کرنی تھی، اسی لیے جب ہم بہت سی مرتبہ حکیم کے یہاں جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، ابھی آج کل کے ڈاکٹر ہیں ان کا تو مسئلہ یہ چیز ہے کہ سب کھاؤ کچھ نہیں ہوگا، لیکن پرانے زمانے کے اندر جو حکیم لوگ ہوتے تھے بڑے ماہر ہوتے تھے، جب بیمار ان کے پاس جاتا تھا تو وہ لفظ دیکھ کر کے دوائیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ اب یہ جو کھانے سے منع کرتے تھے یہ بیمار کی طبیعت کے لحاظ سے منع کرتے تھے کہ یہ مت کھاؤ تو تمہاری طبیعت بہت اچھی رہے گی، طبیعت بہت تندرست رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک جھاڑ کھانے سے منع کر دیا تاکہ قانون کی پابندی کرنا سیکھے، اگر پوری آزادی ہوتی جنت میں کہ سب چیز تمہارے لیے چھوٹ ہے تو آدم اور حوا کی طبیعت میں آزادی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، دیکھو اس جھاڑ کے قریب مت جانا، اس قانون کی پابندی کرنا تاکہ جنت کے اندر سے قانون کی پابندی سیکھ کر کے آ جائے، اسی لیے اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع کر دیا۔ آرام سے زندگی گزارنے لگے. حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی مست ہو کر کے گھوم رہے, ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, کتنی مدت جنت کے اندر رہے. فرحان کے بعض روایات میں لکھا ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک ایک گھڑی حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کے اندر رہے. اب آپ سوچیں گے کہ اتنی عالیشان جنت ملی اور وہ بھی صرف عصر سے لے کر مغرب تک ملی, ایک گھڑی کے لیے ملی. تو وہ جو ایک گھڑی تھی وہ جنت کی ایک گھڑی تھی, جس کا حساب اگر ہم لگاوے تو 130 برس کی مدت ہوتی ہے. 130 برس کی مدت کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں رکھا عصر سے مغرب تک ایک گھڑی کے لیے, تو اس کا زمانہ تھا تقریباً 130 برس کا. 130 برس تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت کے اندر رکھا. دونوں بڑے مزے سے رہے, بڑے ٹھاک سے رہے. اور یہ جنت کیا چیز ہے؟ یہی جنت دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا تھا